من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم صدق الله العظيم. میرے پیر و مرشد میرے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام برکاتہم العالیہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی تعریف ہوتی ہے تو اس تعریف کی چار قسمیں ہیں اور وہ چاروں کی چاروں جو قسمیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. لہذا تعریف کی جو ہے وہ چار قسمیں ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ بندہ کسی بندے کی تعریف کرے کہ جی فلاں جو ہے بہت نیک آدمی ہے، فلاں جو ہے وہ با کمال ہے، فلاں بڑا اچھا ہے. تو حقیقت میں چونکہ انسان کی جو صفات ہیں، خصوصیات ہیں، وہ اس کی ذاتی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ صفت اور خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. لہذا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت نے ایک مثال دی کہ کسی پہلے زمانے میں ہاتھ سے برتن بنتے تھے اور برتن بنانے والے کو کمہار بولتے تھے. ایک کمہار نے فرمایا کہ برتن بنائے، پھر وہ برتن بنانے کے بعد اس پر نقش و نگار ڈیزائننگ کرتے. اب وہ خوبصورت برتن جب کسی نے دیکھا، ماشاءاللہ جناب کتنے خوبصورت برتن ہیں، تو اس برتن کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس برتن کا جو بنانے والا ہے، اس برتن کے بنانے والے کی تعریف ہے. اسی طریقے سے میرے مرشد فرماتے کہ حقیقت میں جب کسی بندے کی تعریف ہوتی ہے تو وہ بندے کی تعریف نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالی ہی کی تعریف ہے. اس لیے تعریف کا ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو. کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ اگر تعریف کی جائے تو گھبراتے ہیں کہ جی ہمارا عمل گویا ضائع ہو گیا. تو یاد رکھیے گا کہ صرف تعریف کرنے سے عمل ضائع نہیں ہوتا، صرف تعریف کرنے سے عمل ضائع نہیں ہوتا. مثلاً کہے کہ جناب نیک آدمی ہیں، مساجد میں، مدارس میں اور نیک کاموں میں یہ تعاون کرتے. تو یاد رکھیے گا صرف تعریف کرنے سے عمل ضائع نہیں ہوتا، بلکہ مخلوق کی زبانوں پر تعریف آنا یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک نعمت ہے. اور اس نعمت کا نام ہے، علمی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں ثناء الخلق، کہ مخلوق میں تعریف ہونا. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی 10 تفسیریں ہیں. ان 10 تفسیروں میں سے ایک تفسیر جو ہے ثناء الخلق یعنی مخلوق کی زبانوں پر تعریف آ جائے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہاں بندہ اس بات کی فکر اور کوشش نہ کرے کہ لوگ میری تعریف کریں، کیونکہ جب بندہ اس بات کی فکر کر رہا ہے تو وہ بڑا ہی چاہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند نہیں ہے. اور جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ تعریف کرواتے ہیں، یعنی جس بندے کو گویا کہ میرے مرشد فرماتے ہیں، جس بندے کو اللہ چھاپتے ہیں، جس بندے کو اللہ چھاپتے ہیں اور مخلوق میں اس کو بڑا بناتے ہیں، تو اس کو نفس کو مٹانے کا بھی انتظام خود فرماتے ہیں. لہذا پھر اس کے قلب کو وہ تعلق مع اللہ عطا فرماتے ہیں، اور اس کے قلب میں وہ احسانی کیفیت اور وہ استحضار عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، بلکہ حقیقت میں وہ اس تعریف کو اللہ تعالی کی تعریف سمجھتا ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تعریف کرے تو پہلا کام تو یہ کرو، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، کہ جب کوئی تعریف کرے تو اپنے کو ایسا مت سمجھو. اور حقیقت بھی یہی ہے، فرمایا کہ اپنے کو ایسا مت سمجھو. نمبر دو کام یہ کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، کیونکہ میں حقیقت کو جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. آپ کا کرم ہے کہ آپ نے مخلوق کے دل میں عزت ڈال دی، کہ اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر میری حقیقت اس پر کھل جائے اور میری حقیقت اس پر منکشف ہو جائے تو یہ آج جو میری تعریف کر رہا ہے یہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا. لہذا فرماتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ یہ بندے کے دل میں آپ نے نیک گمان ڈال دیا، اور اس نیک گمان کی وجہ سے اس کی زبان پر تعریفی کلمات ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اپنے کو ایسا مت سمجھو، فلا تزکو انفسکم، ایسا مت سمجھو، اپنے کو پاک مت سمجھو. اور تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ میں ایسا ہوں نہیں، میرے اس مسلمان بھائی کے نیک گمان کے صدقے میں مجھ کو ایسا ہی بنا دیجئے، بلکہ اس سے بڑھ کے بنا دیجئے. دعا بھی مانگے، اور دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ سے قرب نصیب ہوتا ہے. لہذا تین کام کرے، جب کوئی تعریف کرے تو تین کام. نمبر ایک، شکر ادا کرے کہ اللہ آپ کا شکر ہے، میری حقیقت اس پر کھلی نہیں. نمبر دو کام، اپنے کو ایسا نہ سمجھے. نمبر تین کام، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ میں ایسا ہوں نہیں، مجھ کو ایسا ہی بنا دیجئے جیسا یہ مسلمان بھائی سمجھ رہا ہے. تو حدیث شریف میں آیا کہ منہ پر تعریف مت کرو. اگر تعریف کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث شریف کے یہ معنی، حدیث شریف کے یہ الفاظ ہیں کہ جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو. اب ایک جلسہ مدرسے کا ہو رہا ہے، استاد نے اعلان کیا کہ جناب یہ جو ہمارا شاگرد ہے نا، یہ بہت نیک ہے، ہونہار طالب علم ہے. ہونہار اب نہیں ہے، نونہال. یہ جو ہونہار طالب علم لائق فرما بردار ہے، اور اپنے اساتذہ کا بڑا ادب کرتا ہے، اپنے بڑوں کا ادب کرتا ہے، ماشاءاللہ بہت لائق. طالب علم نے دیکھا میری تعریف ہو رہی ہے، وہ گیا اسٹیج سے اتر کر مٹی اٹھا کے لایا، استاد جی منہ کھولو. کہا خیریت؟ کہا استاد جی منہ کھولے. استاد نے منہ کھولا، اس نے منہ میں مٹی ڈال دی. ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ استاد جی حدیث شریف میں آیا کہ جو آدمی تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈال دو. اس لیے میں نے آپ کے منہ میں مٹی ڈال دی، کیونکہ حدیث شریف پہ عمل کیا ہے میں نے. تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ معنی نہیں ہو سکتے، کیونکہ دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذا مدح المؤمن ربا ایمانہ، کہ جب مومن کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. عجیب بات ہے، ہم کسی اللہ والے کی مومن کے کامل یہاں مراد مومن کامل ہے، یہ وہ عالم ربانی اور وہ اللہ والا مراد ہے کہ جس کا ایمان اعلی درجے کا ہے، یہ وہ مراد ہے. اب حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ جب مومن کی تعریف کی جاتی ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. مثلا ہم کسی عالم کو کہہ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت نیک ہیں، بہت اللہ والے ہیں، کسی اللہ والے سے کہہ رہے ہیں، تو ہماری تعریف سے اس کے ایمان میں کیسے اضافہ ہوگا؟ اب ایک طرف تو تعریف کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں منہ میں مٹی ڈالو، اور دوسری طرف مومن کامل کے لیے فرما رہے ہیں کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اب بظاہر دونوں حدیث مبارکہ الگ الگ معلوم ہوتی ہے نا، اسی لیے حدیث شریف کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث مبارکہ سننا کافی نہیں ہے. جب تک اسی مضمون سے متعلق تمام احادیث مبارکہ پر نظر نہ ہو، ایک حدیث شریف سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یاد رکھیے گا کہ وہ جو پہلی حدیث شریف ہے جس میں فرمایا منہ میں مٹی ڈالو، یہ اصل میں اس مطلبی دنیا پرست کے لیے ہے کہ جو لوگوں کی تعریف چاہتا ہو یا لوگ اس کی تعریف اس لیے کریں، جیسے میرے مرشد نے سنایا کہ سمجھانے کے لیے ایک نواب صاحب تھے، ایک شاعر نے نواب صاحب کی شان میں قصیدے کہے اور آدھا گھنٹے کا خوب اشعار سنائے، نواب صاحب کی شان میں قصیدے لکھے. اب آدھے گھنٹے تک نواب صاحب سنتے رہے، اس کے بعد فرمایا آگے ایک گھنٹے بعد صبح 10 بجے آنا. اب ظاہر بات ہے اس شاعر کا مقصد تھا، ذرا نوٹ ملیں گے مجھے. اب وہ ساری رات پھر نواب صاحب نے مجھے 10 بجے بلایا، خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آئی، ساری رات جاگ. بیوی کہہ رہی ہے بھائی صبح ابھی اتنی سردیوں کی راتیں ہیں، 8 بجے عشاء کی نماز ہے، صبح جو ہے وہ 6:30 بجے کے بعد 6:30 بجے فجر کی نماز ہو رہی ہے، اتنی لمبی راتیں ہیں، سو جا. پھر کیا کروں، بس بے چینی کے مارے نیند نہیں آ رہی. اب اس کے بعد جناب فجر کا وقت ہو گیا، اس کے بعد تیاری میں لگ گئے. آج تو اپنے کو اچھی طرح رگڑ رگڑ کے نہا رہے، تیار ہو گئے، شاندار کپڑے نکالے، استری کر کے صبح 10 بجے نواب صاحب کے دربار میں پہنچ گئے. جا کر بیٹھے، نواب صاحب نے دیکھا اب ان آنکھوں میں وہ بات ہی نہیں جو کل جیسی تھی. آخر ہمت کر کے نواب صاحب سے کہا کہ جناب والا، کل میں حاضر ہوا تھا، اشعار سنائے تھے، آپ نے فرمایا تھا صبح 10 بجے آ جانا، کچھ نہیں کہ حضور کچھ نوازش فرمائیں گے. تو نواب صاحب نے کہا ارے بھائی حساب برابر تو ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا تم نے مجھے اچھے اشعار سنائے، میری تعریف کی، آدھے گھنٹے تک مجھ کو خوش کیا، میں نے بھی تم کو کہا 10 بجے آنا، تم تو رات بھر خوش رہے، تم نے تو مجھے صرف آدھے گھنٹے خوش کیا، میں نے تو تمہیں ساری رات خوش رکھا. یہ ہے تعریف. اسے ماہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی مثنوی جب میرے شیخ نے پڑھائی تو فرمایا کہ دیکھو کہ جانور فربا شبت از ناو نوش، جانور کھا کھا کے موٹا ہوتا ہے، اور آدمی فربا شبت از راہ گوش، اور آدمی موٹا ہوتا ہے اپنی راہ گوش کان کے ذریعے سے. کیا مطلب؟ یعنی اپنی تعریف سن سن کر پھول کر کپا ہو جاتا ہے. اس لیے میرے مرشد نے ایک بات اور سمجھائی. وہاں رومی رحمت اللہ ایک قصہ سنایا کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑا تھا، وہ جو گھوڑا تھا وہ اس کو ہمیشہ گرا دیتا اور بہت پٹکتا، بڑا ستایا ہوا. 10 سال تک گھوڑا رکھا، آخر تنگ آ گیا. اس نے کہا بھائی یہ مجھے گھوڑا بیچنا ہے.
बाजार पहुंचा, जो कमीशन एजेंट था दलाल उसके पास पहुंचा, जनाब ये घोड़ा मैंने फरोख करना है। अच्छा खैरियत जनाब, क्यों बेच रहे हैं आप? अरे साहब क्या बताऊं, फो इतनी चोटें खाई है, ये देखिए घुटने से भी शलवार फटी हुई, कोहनी से भी फटी हुई, कमर भी देखिए, सर भी देखिए, पूरा डेंट ही डेंट, इतने एक्सीडेंट हुए कि डेंट ही डेंट पड़ गए। इतना डेंटॉनिक करता हूं फिर भी जो है मुस्कुराहट नहीं आती चेहरे पर। तो उसने कहा अच्छा चलो भाई। अब उसने नारा आवाज लगाना शुरू की, भाइयों ये घोड़ा नहीं है, ये फूलों की सेज है। अपने सवार को ऐसे सुबुक रफ्तार है, ये घोड़ा नहीं हवाई जहाज है। वो जैसे बाजे बसों पे पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब लिखा होता है ना, वो बेचारी बस टीं टीं पां पां कर रही होती है, पीछे तो वो लाडली नागन पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। जैसे बाजे खानदानों में अजीब होता है कि उनके यहां रिवाज होता है कि बुढ़ी भी हो जाती है ना, दांत सारे गिर जाते हैं लेकिन वो अभी तक दुल्हनी कहलाती है। बाद खानदानों में अजीब है, वो बुढ़िया हो जाती है बेचारी, लाठी से टेक कर चल रही है, दांत भी गिर गए, मुंह में दांत नहीं लेकिन पेट में आंत होती है, लेकिन वही कहलाती दुल्हनी है, क्योंकि जो पहले नाम पड़ा बस वही पड़ गया, अब सभी दुल्हन है। तो उसने कहा कि ये घोड़ा नहीं हवाई जहाज है, सुबुक रफ्तार है, और अपने सवार को ऐसे लेके चलता है जैसे फूलों की सेज पर। बस अलगरा उसने बड़ी तारीफें, तारीफ के पुल बांध दिए। वो जो मालिक था वो सुन रहा था, उसने कहा भाई साहब दलाल से, कमीशन एजेंट से, भाई साहब ये घोड़ा मैंने नहीं बेचना। अरे भाई खैरियत, हाँ मुझे तो मालूम ही नहीं था मेरे घोड़े में इतनी खसूसियात है। मेरे मुर्शिद फरमाते उसने लगाया एक झापड़, उल्लू कहीं के 10 बरस की चोटें भूल गया, मेरी झूठी तारीफ से तू 10 बरस की चोटें भूल गया, ये तो झूठी तारीफ थी। फरमाया बस हमारा यही हाल है, जरा सा हम कोई अमल करते हैं किसी का, अरे माशाल्लाह, अरे साहब आप तो कितने नेक हैं, कितने अल्लाह वाले हैं, और फला है वो और वो जनाब, अरे हाँ वाकई, वो नफ्स की बदमाशियां, वो नफ्स की चोटें भूल जाते हैं कि कैसे कैसे नालायकियां और कैसे कैसे खलवतों में, तन्हाइयों में क्या क्या बदमाशियां हम करते हैं, वो भूल जाते हैं। जरा जरा किसी तारीफ की, अरे यार वाकई अगर ये कह रहे कुछ तो बात होगी, मतलब निकालने के लिए। जैसे दुकानदार होते हैं ना बाजे बड़े होशियार, उसने देखा एक सूफी साहब आ रहे हैं, हजरत माशाल्लाह आपके चेहरे पे तो बड़ा नूर है। उसने यार अजीब है, आज लगता है मैंने नया साबुन इस्तेमाल किया ना, डव साबुन से तो चक्कर चेहरे पे कुछ ज्यादा दिलकशी आ गई है, चेहरे पे ज्यादा नूर नजर आ रहा है, वाकई क्या बात है। बस चाल भी बदल जाती है उससे, और ये अल्लाह को ये चाल पसंद नहीं है कि बंदा अपनी तारीफ से खुश हो। हकीकत को देखना चाहिए, अपने गरेबान में जान के भाई मैं क्या हूं, अपने आप को सबसे ज्यादा तो मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। जहां जरा किसी ने तारीफ की, अरे भाई बस वाकई कोई बात तो होगी आखिर। तो याद रखिएगा, वो तारीफ जो महज मतलब के लिए, गरज के लिए हो, उसके लिए आया कि मुंह में मिट्टी डालो, जो दुनियावी मतलब के लिए करता है। और रही बात अब उस हदीस शरीफ के माने कि इज़ा मुदिहल मोमिन, जब मोमिन कामिल की तारीफ की जाती है, रबाई मानू, कहा एक तरफ तो एक आदमी जिसकी तारीफ करे तो उसकी मजम्मत आ रही है, मना किया जा रहा है, और दूसरी तरफ मोमिन कामिल की ईमान में इजाफा होता है हमारी तारीफ से। अल्लाह अकबर, फरमाया वो यही बात है कि जब उसकी तारीफ की जाती है, अल्लाह ये जो नेमत, ये जो जिस बात की तारीफ कर रहा है, ये जो नेमत आपने ही मुझे अता फरमाई, मेरा तो कोई कमाल नहीं है। वो अपने ही दिल में اندر ہی اندر وہ اللہ میاں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میرا کیا کمال ہے، آپ کا کتنا کرم ہے کہ آپ نے میرے اس مسلمان بھائی کے دل میں میرے لیے عزت ڈال دی. لہذا وہ جو اپنے ہی دل میں اس کی طرح نہیں، ناقص کی طرح، غیر تربیت یافتہ کی طرح نہیں کہ جا تعریف کی خوش ہو رہا ہے، بلکہ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہے اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، یہ پتہ نہیں کیوں تعریف کر رہا ہے، میں تو ایسا ہوں بھی نہیں. اور اگر کوئی نعمت ہے اللہ تو آپ ہی نے مجھے دی ہے، یہ آپ کی دی ہوئی نعمت پر میری تعریف کر رہا ہے، اللہ میرا تو کوئی کمال نہیں، آپ نے مجھے ایسا بنایا. تو چونکہ وہ اس تعریف کو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اس لیے ربا ایمان ہوں، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا بندے بندے کی تعریف کرے، وہ بندہ کی بندے کی تعریف کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے کہ اللہ آپ نے اس بندے کو کیسا بنایا، سبحان اللہ. لہذا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف کی ہے، اس لیے استاد شاگردوں کی تعریف کرتے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ میرے ماموں ہیں، ان جیسا کوئی ماموں ہو تو لے کر آؤ. تو بندہ بندے کی تعریف کرے اللہ کی طرف، یا بندہ اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ آپ کیسے کریم مالک ہیں، آپ کیسے عنایت فرمانے والے ہیں. بلکہ میرے مرشد فرماتے ہیں جب دعا مانگنے لگو پہلے اللہ کی تعریف کرو. کیوں؟ ثناء الکریم دعاء، کریم کی تعریف کرنا یہ بھی دعا ہے. اس لیے ادب یہ ہے دعا مانگنے کا کہ پہلے اللہ تعالی کی تعریف کرے اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھے، پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے مانگے، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، پھر تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگے، پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھے، پھر اللہ تعالی کی تعریف کرے. یہ طریقہ ہے، یہ ادب ہے دعا مانگنے کا. لہذا اللہ تعالی سے دعا مانگے، لہذا بندہ کیا اللہ کی تعریف کرنا بھی اللہ کی تعریف. اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی تعریف بھی فرمائی ہے. لہذا اس صحابہ کے عجیب عجیب واقعات ہیں. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پہلے یہودی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ میں تم کو سورہ بینہ سناؤں. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، جو عمہ پارے کے اندر سورت ہے، سورہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر کے بعد، میں تم کو وہ سورت سناؤں. اب انہوں نے جو یہ بات سنی، اب آپ تصور کریں کہ صحابہ کی قلبی، اس صحابی کی قلبی کیفیت کا کیا عالم ہوگا. لہذا انہوں نے عرض کیا کہ اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لیا تھا. یعنی کہ بندہ بندے کو اللہ تعالی یاد فرمائے، اللہ سمانی کہ اللہ نے میرا نام لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ سما کا، اللہ نے تیرا نام لیا تھا. بس خوشی کے مارے رونے لگے. یہ بھی ایک تعریف ہے. لہذا اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی تعریف فرماتے ہیں، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف فرمائی ہے اور ذکر کی خیر کیا ہے، ان کے اوصاف، ان کے اخلاق کا ذکر کیا. تیسری قسم ہو گئی، اور چوتھی قسم یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف فرمائے، سبحان اللہ. یہی آیت میں فرمایا ہوا الذی انزل السکینتہ فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو سکینہ نازل فرمانے والی ہے مومنین کے دلوں پر. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ سکینہ کا جہاز، اس کا جو رن وے ہے، وہ مومن کے دل ہے، مومن کا دل ہے. سکینہ کا ترجمہ اردو میں تو عام اس طرح کریں گے کہ سکینہ کے معنی سکون کے، لیکن سکون کی حقیقت کیا ہے؟ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ سکینہ کے معنی جو علامہ آلوسی
السید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر رلمانی کے اندر فرمایا، فرماتے ہیں کہ سکینت ہی نورن، سکینہ ایک نور ہے، یستقر فی القلب، جو دل میں ٹھہر جاتا ہے، استقرار استقرار پا جاتا ہے، استقرار حاصل کرتا ہے، یعنی دل میں ٹھہر جاتا ہے، جیسے استقرار حمل ہوتا ہے، حمل کا ٹھہر جانا، اسی طریقے سے استقرار نور فی القلب ہوتا ہے، وہ نور گویا دل میں ٹھہر جاتا ہے، اور اس نور کے ٹھہرنے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ کیسے پتا چلے کہ یہ شخص صاحب سکون ہے یا صاحب سکینہ ہے، یہ بات کیسے پتا چلے کہ اس کے دل میں وہ سکینہ اور سکون ہے، اس کو فرمایا کہ اس کی علامت یہ ہے کہ یثبت به التوجہ الی الحق، اس کی علامت یہ ہے کہ ہر وقت اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی، اس بندے کا دل اللہ کے ساتھ چپکا ہوگا. میرے مرشد دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ با خدا رہے، یہ سب کے ساتھ رہے کہ بھی سب سے جدا رہے، کہ اس اللہ والے جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ یہ سکینہ کا نور عطا فرماتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا چپکا ہوتا ہے کہ اگر مخلوق کے ساتھ مشغول بھی ہوگا، دل اس کا اللہ کے ساتھ ہوگا. میرے مرشد نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سنایا، فرماتے ہیں کہ جب حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو حضرت کے انتقال کے بعد ایک دفعہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم کرنگی کے بانی، جو کہ حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، وہ تھانہ بھون حاضر ہوئے، تو وہاں پر دیکھا کہ خواجہ صاحب خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ، جو حکیم الامت کے عاشق خلفاء میں سے تھے، عاشق مرید تھے، وہ دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کر رو رہے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. کہ اگر مان لو کہ شیخ کا انتقال ہو گیا، میرا استاد میرے رہبر کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم شیخ کی تعلیمات تو ہمارے پاس موجود ہیں، ان اللہ والوں کی تعلیمات، ارشاد فرمودہ ملفوظات، وہ تو ہمارے پاس موجود ہے، لہذا ہم اللہ تعالی کی رضا اور خوشی پر عمل کرتے رہیں گے. ایسا نہیں کہ اس کی تعلیم کو چھوڑ دیں کہ جی شیخ کو تو معلوم نہیں ہے، شیخ کو تو خبر نہیں ہے. دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے قریب آپ نے ایک عجیب بات فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ متا القا احبابی، کہ میں اپنے حبیبوں سے احباب سے کب ملوں گا. تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے، چونکہ حاضر خدمت تھے، انہوں نے پوچھا کہ اوا نحن احباؤنا، کیا ہم آپ کے احباب نہیں ہیں، حبیب نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ انتم اصحابی، تم تو میرے اصحاب ہو، میرے ساتھی ہو، اور میرے احباب وہ ہیں آمینو بی، کہ جو مجھ پر ایمان لائے، اور ولم یرونی، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے. کہ احباب وہ لوگ ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لائیں گے لیکن جنہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں ہوگا. وَأَنَا إِلَيْهِمْ بِالْأَشْوَاقِ، اور میں ان سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. میرے پیارے مرشد، میرے شیخ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کہ ہم لوگوں کے لیے حدیث شریف ہے کہ ہم بعد میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بعد میں لے کر آئے، اور ایسے ایمان لے کر آئے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. لیکن ایک عاشق، وہ مسلمان، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی الفت، اتنی محبت اور تعلق ہے کہ اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر معاملے میں، اپنی معاشرت میں، اپنے شادی بیاہ میں، اپنی غمی فوتگی میں، ہر ایک چیز میں سنت عمل پوچھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. کہ جی اس کا سنت عمل کیا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کیسے کھایا، آپ نے پانی کیسے نوش فرمایا، کیسا لباس، نماز آپ کی سنت کے مطابق کیسی تھی، آپ کا وضو کا سنت طریقہ کیا تھا، اذان اقامت کی سنت کیا، بیت الخلاء میں جانا، بیت الخلاء سے آنا، مسجد میں داخل ہونا، مسجد سے باہر نکلنا، ایک ایک چیز میں وہ سنت پر عمل کا ایسا گویا کہ دیوانوں کی طرح سنت پر عمل کرتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. لہذا اس کو ہر چیز میں یہ فکر ہے، ہر بات میں اس کو یہ احساس اور خیال ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. لہذا وہ مخلوق اور زمانے کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف جاتی ہے کہ میرے محبوب کا کیا عمل تھا. لہذا میں اپنا عمل سنت کے مطابق کروں گا کیونکہ میرے محبوب کا یہ عمل تھا. اس کے لیے وہ سنت سیکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے. یہ میرے پیارے دوستو وہ چیز ہے کہ جس کو کہ یہ چیز اس کو احباب میں داخل کروا دے گی، جس کو نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا. تو وہ سکون کی علامت کیا ہے کہ اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا، زیادہ مخلوق میں بھی ہوگا لیکن ساتھ میں اس کا دھیان اللہ کی طرف لگا ہوگا کہ نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے. حریم دل کا احمد، اپنے ہر دم پاسبا رہنا کہ اپنے دل کی نگرانی کرنا کہ غیر اللہ میرے دل میں نہ آ جائے، یہ اس کو فکر ہوگی اور یہ احساس ہوگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، چاہے ہنسنے میں ہو، چاہے رونے میں ہو، چاہے کھانے پینے، شادی بیاہ ہو، کوئی عمل ہو، سنت کی فکر. لہذا خواجہ صاحب رحمت اللہ نے جو فرمایا کہ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر ہے خزاں بدلا، کہ اس باغ کا باغبان وہ دنیا سے چلا گیا، میرے شیخ کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ جو بات میں نے سیکھی ہے میں اس پر عمل کروں گا. یا شیخ کا انتقال تو نہیں، شیخ موجود ہے لیکن دیکھتا نہیں ہے، ہر وقت تو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا نا. اس لیے اللہ والوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے کہ جی ان کو سب معلوم ہوتا ہے. یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے کہ ان کو سب معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ان کو معلوم نہیں ہوتا. لہذا بعض مرتبہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی اصلاح کی خاطر سے ان کی زبان سے ان کے دل میں ایسی بات ڈالتے ہیں اور وہ زبان پر ایسی بات لے آتے ہیں کہ کہتے ہیں ارے ان کو کیسے پتا چلا، لگتا ہے کسی نے میری شکایت کی ہے. تو یہ تو حقیقت میں بندے پر اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس شیخ کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں. خود اس کو بھی میں معلوم ہوتا کہ ہمارے لیے بیان ہو رہا ہے. لہذا حضرت والا اپنے شیخ دامت برکاتہم کی ہم نے عجیب برکت دیکھی. حضرت کی مجلس ہے، مجلس ختم ہوئی تو ہم آپس میں ہی بات کہ آج تو بھائی بیان میرے لیے ہوا ہے. اس نے کہا نہیں بھائی میرے لیے ہوا ہے. ہر آدمی گویا کہ کبھی کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے، پتا چلا کہ بیان میں اسی کا جواب بھی مل گیا. یہ اللہ تعالی کی طرف سے گویا کہ اس بندے کے لیے ایک مدد ہوتی ہے میرے دوستوں، اور اس کی دینی تربیت کے لیے اللہ تعالی انتظام فرما دیتے ہیں، اور شیخ کے دل میں وہی بات ڈال دیتے ہیں کہ اور وہ زبان سے نکل جاتی ہے
کہ جس سے اس کے لیے اصلاح کا رستہ کھل دیتے، کہ اس کی طرف توجہ کر کے اپنی اصلاح کر لو. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. ایسا تھوڑی کہ اگر شیخ نہیں آئے یا شیخ کا انتقال ہو جائے تو ہم تعلیمات ہی چھوڑ دیں گے. وہ شریعت و سنت کی تعلیم جو ہم نے اپنے شیخ سے اپنے مرشد سے سیکھی ہے، انشاءاللہ اس پر ساری زندگی مرتے دم تک عمل کریں گے. لائق مرید تو یہ ہے، یہ تھوڑی مجلس سے اٹھے پھر وہی بن گئے جیسے سب ہیں. اس کے بعد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواجہ صاحب کے پاس ہم بیٹھے، فرماتے ہیں خواجہ صاحب نے ہمیں لطیفے سنائے اور ہنسایا، خوب ہنسایا، ہمارے قلب کو خوش کیا. فرماتے ہیں اس کے بعد خواجہ صاحب نے پوچھا، بتاؤ اس ہنسنے کی حالت میں کس کس کا دل اللہ سے غافل تھا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواجہ صاحب کے ادب کی وجہ سے ایک بات میرے مرشد نے اور فرمائی، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے دیکھو خواجہ صاحب عالم نہیں تھے، لیکن بڑے بڑے علماء نے خواجہ صاحب کو اپنا شیخ بنایا، یہاں تک کہ حکیم الامت کے جو علماء خلفاء تھے وہ بھی خواجہ صاحب کی مجلس میں شریک ہوتے تھے. اور جب خواجہ صاحب جس مجلس میں ہوتے تھے خواجہ صاحب ناطق ہوتے تھے اور سب لوگ ساکت ہوتے تھے، یعنی گفتگو کرنے والے خواجہ صاحب اور باقی تمام لوگ خاموش بیٹھتے تھے. میرے مرشد نے فرمایا یہ ہے عشق شیخ کا اثر، اور شیخ پر فدا ہونے کا نتیجہ کہ وہ علماء خلفاء بھی خاموش بیٹھتے تھے خواجہ صاحب کے سامنے. اور وہ صرف عاشق نہیں تھے بلکہ عاشق صادق تھے، اور عاشق صادق وہ ہوتا ہے جو محبوب کی بات پر عمل بھی کرنے والا ہو، اس کو عاشق صادق بولتے ہیں. اور خواجہ صاحب ایسے ہی تھے، کمال کی محبت، بلا کی محبت تھی اپنے شیخ سے. نتیجہ یہ ہوا کہ میرے مرشد فرماتے ہیں علماء کے پیر بن گئے، بڑے بڑے حضرات نے ان کو اپنا شیخ، یہاں تک کہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو اپنا شیخ بنائے تھے حکیم الامت کے انتقال کے بعد. یہ عالم تھا. کیوں؟ فرمایا یہ ہے عشق شیخ کا نتیجہ، محبت محبت سرتاج بنا دیتی ہے. لہذا خواجہ صاحب نے جب یہ بات فرمائی تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ادب کی جیسے خاموش رہے. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر خود فرمایا کہ الحمدللہ اس ہنسنے کی حالت میں بھی میرا دل اللہ سے غافل نہیں تھا. پھر یہ شعر فرمایا، لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم، لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے. لبوں پہ گو ہے ہنسی بھی ہر دم، آنکھ بھی میری تر نہیں ہے، مگر جو دل رو رہا ہے پہم کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. یہی وہ چیز ہے، یہ دل کا رونا اصل میں اس کے قلب کو وہ توجہ اللہ، وہ تعلق مع اللہ حاصل ہے کہ اس کو اس بات کی فکر ہے کہ میں نے اپنے مولا کی رضا کو اور اپنے مولا کی خوشی کو مد نظر رکھنا ہے، سامنے رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. یہ عالم تھا. تو یثبت بھی توجہ الی الحق، اس کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ ہوگا، قلب کی رجوع. اور اس کی مثال جیسے موبائل ہوتا ہے نا، کہ موبائل خاموش بالکل، ایسا پتہ نہیں یار سگنل تو آ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، رابطہ بھی ہے کہ نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن جیسے ہی گھنٹی بج، جیسے ہی کوئی فون آتا ہے فوراً وہ جاگ جاتا ہے. جیسے موبائل جب بہت دیر خاموش رہے تو اس کی اسکرین بھی بند ہو جاتی ہے، لیکن اندر ہی اندر اس کے قلب کا جو سم کے ذریعے سے اس کے قلب کا رابطہ مرکز کے ساتھ، اس رابطے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر فون آئے فوراً وہ جاگ جاتا ہے. تو بس یہی تعلق مع اللہ اور توجہ الی اللہ کے معنی یہی ہیں کہ مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت زبان سے اللہ اللہ نکل رہا ہے یا ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہے. جہاں کوئی موقع اللہ تعالی کی فرما برداری کا، گناہ سے بچنے کا، فوراً وہ عاشق اللہ تعالی کی دیدار خوشی پر عمل کرے گا. ارے بھائی یہ گناہ ہے، مثلا کوئی حسین شکل سامنے آ گئی، نامناسب شکل، اب نفس کا تقاضا اندر سے ہے کہ دیکھ لو، تو نفس سے کہتا ہے کہ تو میرا خدا تھوڑی ہے جو میں تیری بات مانوں، اللہ تعالی کی مانوں گا، اور اللہ تعالی کا حکم ہے کہ مت دیکھو. لذا نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، میرے مرشد کا شعر ہے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. یہ عزم اور حوصلہ اس کے دل میں اور قلب میں ہوتا ہے. یہ ایک لائٹ جلا دو ادھر، یہ اس تعلق مع اللہ کا نتیجہ ہوتا ہے اور وہ سکینہ جو اس کے دل کو حاصل ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے. اور وہ تخلص عن الطائش، قلب طائش کہتے ہیں اس پاگل کتے کو، لا یقصد فی المشی الا سمتا واحدا، ایک طرف نہیں چلتا، ایسے ایسے پاگل کتا چلتا ہے، یہ اس کی رفتار کا انداز ہوتا ہے. کتا جب پاگل ہو جاتا ہے نا وہ یوں یوں چلتا ہے، زگ زیگ کہتے ہیں نا جس کو، یہ کتے کا چال بتا دی یہ پاگل ہو گیا. لہذا اسی طریقے سے جس کے قلب کو سکون نہیں ہوتا اس کا بھی یہی عالم ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، یہاں بھی دیکھ لوں اس کو بھی دیکھ لوں، عجیب چہرہ بھی دیکھے، ہونک چہرہ ہوتا ہے جس کو، یوں بھی کہتے ہیں کہ چہرے پر الو بول رہے ہوتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتا کہاں دیکھوں، بس کوئی مل جائے کوئی آگے اس کی بھی رال ٹپک رہی ہوتی، پاگلوں کی طرح سے یہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے قلب کو سکون نہیں ہے، اور یہی پاگل پر اس کی گفتگو سے بھی پتا چلتا ہے کہ کبھی ایک بات بولے گا کبھی کوئی بات بولے گا، اور اپنی کسی بات پر جمع نہ رہے گا، یہ بھی علامت پاگل پنے کی ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں سکون نہیں ہے. لہذا یہ کسی بات پر ٹھہرتا نہیں ہے، کبھی یہ بولے گا کبھی وہ، کبھی یار، یعنی جیسے ہوتا ہے نا ہمارے ہاں لوگوں کا ایک مزاج ہے، ہمارے ہاں لوگ صبح کو وہی بات کرتے ہیں جو رات کو ٹی وی پر دیکھتے ہیں. لہذا آپ ایک مہینہ ٹی وی نہ دیکھیں، ایک مہینہ اخبار نہ پڑھیں، پھر دیکھیں کہ دل میں کتنا سکون رہے گا. تجربے کے طور پر ایک مہینے کے لیے کر کے دیکھ لیں، مہینہ اس لیے زیادہ بول دیا، زیادہ اس لیے بول دیا پرانے اثرات بھی تو ختم کرنے ہیں نا. یہ جو اینکر پرسنوں کی ٹاک شوز دیکھتے ہیں نا، تبصرہ اس پر، دین پر، علماء پر، فلاں پر، فلاں پر، مہنگائی بہت ہو گئی، فلاں یہ ہو گیا، یہ وہی گفتگو اصل میں صبح ہو رہی ہوتی ہے جو رات کو ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، سارا دن وہی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایسا برین واشنگ، دماغ کو ریل جو ہے اسی پر چڑھی ہوتی ہے، کانوں کے ذریعے سے انجیکشن جا رہا ہوتا ہے. لہذا آپ دیکھ لیں یہ سارے صبح وہی بات کر رہے ہوتے ہیں، سارا دن وہی، ارے فلاں یہ، فلاں وہ، ارے یہ وہ، ارے یہ وہ. تو پتہ ہی چلا، میرے مرشد فرماتے ہیں جو کان سے سنتے ہیں وہ زبان سے نکالتے ہیں. فرماتے ہیں اگر تم اللہ والوں کی سن لو، کان کو اپنے اللہ والوں کو دے دو، ان کی سن لو، تو پھر تمہاری زبان سے اللہ والوں کی گفتگو نکلے گی. لہذا اور قلب کو سکون بھی رہے گا. ہمارے ایک عالم دوست ہیں، ان کے پاس ایک طلاق کا مقدمہ آیا، دونوں میاں بیوی بس اس بات پر مصر کہ بس ہم نے تو ختم کرنا ہے.
وہ ہمارے پیر بھائی ہیں، ہمارے شیخ کے خلیفہ بھی ہیں. فرمانے لگے اچھا بھائی ایک کام کرو، تھوڑے دن کے لیے میں تمہیں، تمہارے گھر میں پوچھا ٹی وی ہے؟ کہنے لگے ہاں جی ہے ٹی وی، وہ ذرا خبرنامے کے لیے رکھا ہے کہ ہم خبرنامہ دیکھتے ہیں.
خبرنامہ سننے کی چیز ہوتی ہے، دیکھنے کی تو نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیا خبریں دیکھ رہے ہیں. تو فرمانے لگے کہ تم ٹی وی بند کر دو ایک مہینے کے لیے. تو اس سے کیا ہوگا بھئی؟ تم عمل کرو. پریشان دونوں تھے کہ چاہتے نہیں تھے، لیکن بس شیطان اور نفس دونوں پر حاوی. فرمایا ایک مہینے کے لیے کر کے دیکھو، پھر تین مہینے کے بعد واپس آئے، اب تو دونوں ساتھ رہنے پر تیار. تو عالم سے پوچھا بھائی ہم نے کیا کچھ بھی نہیں، لیکن اب محبت پیدا ہو گئی. تو فرمانے لگے اصل میں بات یہ ہے، اب جو ٹی وی دیکھتے ہیں نا، اب مرد جو ہے قسم قسم کی عورتوں کو دیکھتا ہے، پھر اپنی بھنگن کو دیکھتا ہے. کہتا ہے کہ ہاؤ اسمارٹ شی از، کیا یار ذرا اس کی کمر تو دیکھو. اس کے تو لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ سنتے ہیں سنم تیرے بھی کمر ہے، کہاں ہے، کس طرف اور کدھر ہے، اور اس کو دیکھو پنجاب کی بھینس کی کمر بنی ہوئی. ذرا اس کی آنکھیں تو دیکھو، اس ماڈل گرل کی آنکھیں تو فلا اداکارہ سے ملتی ہے، اور ایک اس کی آنکھیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی. اب ظاہر بات ہے، اب یہی سب چیزیں دیکھ دیکھ کے دماغ خراب ہوتا ہے. یہی حال عورت کا ہے کہ ادھر مردوں کو دیکھ رہی ہے، وہ بھی بد نظری کر رہی ہے، ادھر اس کو دیکھتی ہے، ادھر اس کانے کو دیکھتی ہے. کہ یہ بچہ میرے قسمت میں آیا، اور ادھر وہ دیکھو کیسا ہینڈسم اسمارٹ. تو نتیجہ یہ ہے کہ دونوں کے دل میں نظر بازی کے ذریعے سے جو لانت گھلتی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ شوہر کو بیوی میں سکون نہیں، بیوی کو شوہر میں سکون نہیں. جب شوہر بد نظری کرے گا بیوی اچھی نہیں لگے گی، بیوی بد نظری کرے گی شوہر اچھا نہیں لگے گا. یہ تو لانت ہے لانت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لانت فرمایا. اور جب نظر بچائے گا رحمت ملے گی، تو پھر وہی بیوی ظاہر بات ہے جب دوسروں کی دیکھے گا نہیں تو اس کے پاس موازنہ نہیں ہے، وہی اچھی لگے گی. انسان کے پاس جو نعمت ہوتی ہے نا، جب اس کو ایک موبائل ہے، مان لو کہ یہ 2000 کا موبائل ہے، اس نے اور کوئی موبائل دیکھا ہی نہیں، اپنا ہی موبائل دیکھے گا کہ بھائی یہ سب کچھ ہے، اور جا کسی کے پاس دوسرا ہو دیکھ لیا بس دماغ خراب ہو جاتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اپنا اگر 15000 کا موبائل ہو، بازے 15000 کے موبائل اچھے اتنے خوبصورت نہیں ہوتے، ایسے سادے سے ہوتے ہیں، اور 3-4000 روپے والا موبائل اتنے چمک دمک اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہے، تو اپنا 15000 والا موبائل اس کے سامنے اچھا نہیں لگتا. سب کیوں؟ ہٹس کی وجہ سے. یہی حال ہمارا ہے کہ اگر گھروں میں ہمارے اچھی بیویاں بھی موجود ہو، لیکن بدنظری کی لانت ایسی ہے، نحوست ایسی ہے کہ میاں بیوی میں بس لڑائی جھگڑا رگڑا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک نظر بچانے پر محنت کر لو، پھر دیکھو تمہارے قلب کو کیسا سکون اور اطمینان ملتا ہے، اور نہ پاگل کی طرح دیکھتے رہو گے ملے گا کچھ بھی نہیں. وہی ہے جو اپنی حلال نعمت، لیکن حرام کی نحوست یہ ہے کہ حلال کا سکون برباد کر دیتی ہے. یہ حرام کی نحوست ہے. حرام کی کمائی ہو یا حرام کی نظر بازی ہو، کبھی چین نہیں ملے گا، ہمیشہ بے سکون. چاہے انٹرنیٹ پر، آفس میں انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے نا، اب وہاں سے ڈاؤن لوڈنگ چل رہی ہے، تو اس کا نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ قلب کے سکون وہ برباد ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے قلب کو سکون نہیں ملتا اور وہ اس سکون سے محروم رہتا ہے جس کو اللہ تعالی نے فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اسے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ سکینہ کا جو جہاز ہے وہ مومن کے دل پر اترتا ہے. اب اس کا دل تو کہیں اور گیا ہوا. دل جس کا پھنس گیا ہو کسی زلف یار میں کیا لگے گا جی اس کا کسی کاروبار میں. یہ تو ایسے عشق بازی تو وہ چیز ہے اگر کسی کو لگ جائے تو نتیجہ یہ ہے کہ دین تو کیا دنیا کا بھی نہیں رہتا. یہ ایسی خطرناک چیز ہے حرام عشق بازی. یہ غیر اللہ کا عشق. دین تو کیا دنیا کا بھی نہیں رہتا. یہ اسے فرمایا کہ جب اس نے دل کسی اور کو دے دیا. اب یہ تسبیح پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے لیکن دل تو ہے ہی نہیں. لہذا نتیجہ یہ کہ سکینہ کا جہاز آتا تو ہے لیکن ایئرپورٹ اور رن وے ہی نہیں ہے تو جہاز اترے گا کیسے. اور جو تقوی سے رہتا ہے گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے اور تکلیف کو برداشت کرتا ہے اور اپنے رن وے کو اللہ کے لیے حاضر رکھتا ہے تو پھر سکینہ کا جہاز جب اس کے دل پر اترتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے لِيَزْدَادُوا اِيمَانًا مَعَ اِيمَانِهِمْ کہ اس کا موجودہ ایمان. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کہ عقلی موروثی اور استدلالی تھا وہ موجودہ ایمان جو عقلی موروثی اور استدلالی تھا وہ ایمان ذوقی حالی اور وجدانی سے تبدیل ہو جاتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. یعنی موروثی عقلی استدلالی کیا ہے؟ موروثی یہ ہے کہ مومن تھے مومن بن گئے. ابا کے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے عبد الرحمان بن گئے اس لیے مومن ہیں ہم. یہ موروثی ہے. عقل ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو عقل سے ہاں بھائی ساری کائنات بنائی اللہ تعالیٰ نے اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں علماء کی تقریر ایک عقلی بات ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پیشنٹ کوئی کیا ہو رہی ہے ہو کچھ رہا ہے استدلال کرتا ہے ایک ایک چیز پر کہ سورج کا ورق پر نکلنا غروب ہونا یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے. یہ بھی ایمان ہے. اور ایک ایمان ہے ذوقی حالی اور وجدانی. گویا ایمان اس کا ذائقہ بن گیا. ایک تو ہے نا ایک آدمی کو آم کھاتے دیکھا یا چٹپٹی بریانی کباب کھاتے دیکھا اب دیکھ رہے اس کو مست ہو رہا ہے کہ یار اس کی مستی بتاتی ہے کہ بریانی بڑے مزے کی ہوتی ہے لیکن خود کھائی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی وہ کباب زبان پر رکھا اب وہ جب زبان پر آیا کباب اس کا ذائقہ ہے اللہ اکبر اتنا لذیذ. حال ہی ہو گیا مست ہو رہا ہے. کیا حال ہوتا ہے اس کا وہ چٹپٹی بریانی اور چٹپٹی چٹپٹا کباب کھانے کا نتیجہ پانی بھی پیپسی پہ پیپسی بھی چڑھا جا رہا ہے پسینے پسینے ہو رہا ہے لیکن وہ مست ہے. یہ اس کا حال ہے. سبحان اللہ. یہی حال ہے اس عاشق کا کہ گناہ سے بچنے کی اس کو تکلیف بظاہر معلوم ہو رہی ہے لیکن اس کے دل کو جو اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق کا مزہ مل رہا ہے وہ دوسرا کیسے سمجھے گا. یہ اس کا حال بن گیا ذائقہ. کیونکہ ایمان کا ذائقہ بھی ہم نے چکھا نہیں. کیوں؟ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہماری زبان خراب ہے. جیسے نزلہ ہوتا ہے نا نزلہ ہو تو چٹپٹی مرچوں والی بریانی بھی پھیکی لگتی ہے. صحیح ہے نا جناب؟ دادا گناہوں کا نزلہ ہے ہمیں بھی. اللہ والوں سے اس کا علاج کرائیں تعلق مع اللہ سیکھے تقوی سیکھے اپنے قلب کو غیر اللہ سے خالی کرے پھر اس کے بعد دیکھیں ایک ایک اللہ کا نام لینے میں ایک ایک نماز میں ہمیں کیا لطف ملتا ہے. ابھی ہم محروم ہیں. وجہ کیا کہ ابھی ہمارا ایمان ایک بزرگ نے اللہ تعالی کی طرف سے حکایت عن الحق ایک بات کی کہ مرا داری بلب ندر دل. میرے بندوں نے مجھے اپنی زبان پر تو رکھا لیکن دل پہ نہیں رکھا. بلب ایمان بدل ایمان نہ داری. ان کی زبانوں پر تو ایمان ہے لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. مرا داری برلب ندر دل. یہ اللہ اللہ بولتے ہیں لیکن ان کا دل اللہ اللہ نہیں بولتا. اور ان کا ایمان یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے
لیکن خلاف سنت زندگی گزارتے ہیں. اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ہماری خوشی کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں. اس لیے فرمایا ان بزرگ نے اللہ کی طرف سے مرا داری برلب ندر دل, یہ انہوں نے مجھے اپنی زبانوں پر تو رکھا لیکن اپنے دل میں نہیں رکھا. بلب ایما بدل ایمان اداری, ان کی زبانوں پر تو ایمان ہے لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. لہذا اللہ والوں کی صحبت سے اپنے دل کا علاج کرائے, تعلق مع اللہ حاصل کرے, پھر ایک ایک نماز ذکر تلاوت میں دیکھیں کیا مزہ آتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں میرے شیخ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ ایسے بات کرتے تھے جیسے شدید بھوکا مزیدار چٹپٹی بریانی پر ٹوٹتا ہے, ایسے عبادت فرماتے تھے. اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے, اذان کی آواز بجا جاتی پھر بھی ہم اینٹ رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارا حال ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا احوال کی اصلاح فرمائے اور ہمیں ذوق ایمانی ایمان میں ترقی عطا فرمائے, وہ سکینہ اور سکون عطا فرما کر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابہ و بارک وسلم. یا اللہ ہمارے قلوب کو ایمان کامل عطا فرما, وہ سکینہ عطا فرما جو ہمارے ایمان کی ترقی اور ایمان کے اللہ کمال کا ذریعہ بن جائے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور خوشی کے اعمال عطا فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, گناہ کی عادت کو فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما, اچھے اخلاق عطا فرما, اللہ والوں سے محبت اور تعلق عطا فرما. یا اللہ ان کی صحبتوں سے ہمارے قلوب کو یا اللہ تعلق مع اللہ کی دولت عطا فرما, ہمارے علماء کی حفاظت فرما, ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ہماری جان مال آبرو ہماری اولاد کی گھروں کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی محبت اپنے قرب کا تعلق مع اللہ کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم.